फिर इसी तरह आप देखिए बुरी मौत के बारे में इस्लाम क्या कहता है। बाद हम खुद ही फतवे देने लग जाते हैं ना, फलां की मौत अच्छी थी बुरी थी, लेकिन बुरी मौत से पनाह मांगना मसनून है। नबी सल्लम ने दुआ सिखाई है, मैं भी आपके साथ दोहराऊंगी इंशाल्लाह। हदीस सुन लेते हैं, अबुल युसर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ये दुआ मांगा करते थे। मैं बोलती हूँ आप भी पीछे मांगे, इस वक्त दुआ के तौर पर मांग ले कि हम दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी
इन्नी
आऊज़ु बिका
आऊज़ु बिका
मिनल हरमी
मिनल हरमी
व तरद्दी
वत्तरद्दी
वल हदमी
वल्हदमी
वल गम्मी
वल्गम्मी
वल हरीकी
वल्हरीकी
वल गरकी
वल्गरकी
व आऊज़ु बिका
वआऊज़ु बिका
अन यतखब्बतनी
यतखब्बतनी
यतखब्बतनी शैतानु
यतखब्बतनी
عند الموت
عند الموت
وأن أقتل
وأن أقتل
في سبيلك
في سبيلك
مدبرا
مدبرا
وأعوذ بك
وأعوذ بك
من
من
أن أموت
أن أموت
لدغا।
لدغا
दुआ सुनिए कितनी प्यारी आपने मांगी है, या अल्लाह बुढ़ापे की उम्र में मरने से, यानी इतनी लंबी उम्र के बोझ ही बन जाऊं दूसरों पे, बुलंदी से गिरकर मरने से तेरी पनाह मांगता हूँ, किसी चीज के अपने ऊपर गिरने से वाकई होने वाली मौत, यानी घर की छत ही गिरे तो मैं उसमें मर जाऊं, और गम से आने वाली मौत से तेरी पनाह मांगता हूँ, नीज आग में जलकर मरने, पानी में डूबकर मरने से भी तेरी पनाह मांगता हूँ, और मरते वक्त शैतान के किसी भी हमले से पनाह मांगता हूँ, तेरी राह में जिहाद करते वक्त पीछा दिखाकर यानी बैक करना, पुश्त करने से तेरी पनाह मांगता हूँ, और जहरीले जानवर के काटने से आने वाली मौत से भी पनाह मांगता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह किताबु दुआ अगर आप इसी सीरीज की सुने तो उसमें पूरी तफसील से दुआएं भी कराई हैं, उसमें ये सारी दुआएं इनकी तफसील इनका तर्जमा बताया गया है। अगर आप खुद से चलते फिरते ऑनलाइन से सुनना चाहें तो nurulquran.com पे जाके आप ऑडियोज़ के सेक्शन में से किताबु सुनना की सीरीज़ में किताबु दुआ सुन लें, और बुक्स भी मिलती हैं, लेकिन ये दुआएं मांगने की हैं। थोड़ी सी बात करें कि इसमें देखें कितनी मुख्तलिफ़ किस्म की मौत है ना, डूब के मरना, जल के मरना, हम में से कोई पसंद करता कि इसमें से किसी तरह की मौत हो। रात को किसी से बात हो रही थी तो वो किसी की पुरानी बात सुना रही थी कि घर में आग लगी, घर की जो दादी थी यानी जो बड़ी सास थी वो उसमें जल गई, दो बच्चे थे बहू के वो जल गए, और बहू और बेटे ने बाथरूम की खिड़कियों के रास्ते छलांग लगाकर जान बचाई। ये बातें जरबुल मिसल बन जाती हैं ना, आप सोचें क्या मौत का वक्त होगा जिस वक्त एक घर से तीन लाशें निकली होंगी और घर भी जल गया। ये है दुनिया, आज हम हैं कल नहीं होंगे, तो दुआएं मांगा करें कि अल्लाह ऐसी मौतें ना आए। इस तरह आप देखिए कि बच्चों को हम बचाते हैं, सांप कीड़े बिच्छू हम तो नहीं बचा सकते, ये दुआएं इंशाल्लाह ताला हम सबको बचाएंगी। फिर इसी तरह खुदकुशी या सुसाइड के बारे में इस्लाम क्या कहता है, तो खुदकुशी करने वाला हमेशा जहन्नुम में रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लम ने फरमाया जिसने अपने आप को पहाड़ से गिराकर खुदकुशी की यानी बुलंदी से गिरा वो जहन्नुम में जाएगा और हमेशा अपने आप को इसी तरह पहाड़ से गिराता रहेगा। यानी एक दफ़ा मौत की तकलीफ़ कितनी है, लेकिन इस शख्स को बार बार मौत की तकलीफ़ होगी और जहन्नुम में हमेशा हमेशा इसकी यही क्या हालत रहेगी, आप उस तकलीफ़ और अज़ियत को महसूस कर सकते हैं। जिसने जहर खाकर अपने आप को हलाक किया यानी खुदकुशी की, तो जहन्नम में वही जहर इसके हाथ में होगा जिसे खाता रहेगा और जहन्नम में हमेशा हमेशा इसी हालत में रहेगा। और जिसने अपने आप को किसी हथियार से हलाक किया यानी कोई वेपन यूज़ किया खुदकुशी की, वही हथियार जहन्नम में इसके हाथ में होगा जिसे वो अपने पेट में मारता रहेगा और जहन्नम में हमेशा हमेशा इसी हाल में रहेगा। ये बुखारी की रिवायत है, कोई डाउट हो सकता है? आप देखिए जिस दीन में खुदकुशी हराम है फिर वहाँ सुसाइड और ड्रोन हमले और दूसरों को मारने की कहाँ गुंजाइश है। अगर हम मुसलमान इन बातों पे अमल करें और इस इल्म को आम करें तो आज हमारे ऊपर जितने इल्ज़ाम लगे हुए हैं ना टेररिज्म के और ये सब दूर हो सकते हैं। तो कभी भी खुदकुशी किसी की इग्नोर करने के काबिल नहीं है। 1 महीना 1.5 महीने पहले मैंने क्लास में एक शेयर किया था वाकया कि एक छोटा बच्चा किस तरह एक औरत की खुदकुशी से उसको बचाने का जरिया बन गया जो बिल्कुल डिप्रेस थी, और मियाँ का भी इंतकाल हो गया, बच्चे मिलने कोई नहीं आते. शी वॉज क्लोज टू डाई, यानी वो कहती है कि मैंने अपने घर में हैंगिंग करने के लिए अपने आप को रस्सी तक लटका ली हुई थी और नीचे दरवाजा बजता जा रहा है, बजता जा रहा है. एक दफा बजा, दो दफा बजा, तीसरी, खैर जब डोर नॉक ही होता रहा तो आखिर कहती मैंने कहा जरा मैं देख के हूँ है कौन, तो फिर खुदकुशी करती हूँ आके. और जब गई तो एक छोटा सा मासूम बच्चा था और उसने उसको प्यार से बात की और उसको एक रोड टू जन्ना नाम का बुकलेट दिया, यानी तुम्हारा गॉड जो है तुम्हें याद करता है. कहती है वो मैंने उसके हाथ से लिया, वो बड़ा स्माइली बच्चा था, वो तो चला गया और मैं वहीं बैठ के तो किताब पढ़ने लग गई. बस वो एक बुकलेट को पढ़ने के दौरान मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स दूर हुए, गलत हुए, मेरा डिप्रेशन गया कि मैं किन चीज़ों में पढ़ी हूँ, और मुझे इस्लाम में इंटरेस्ट हुआ. अगले जुमे उसी मस्जिद में जहाँ से वो बच्चा आया था वहाँ वो जुमे की नमाज़ पढ़ने गई, और बाद में मौलवी साहब ने कुछ पूछा कि किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो खड़ी होकर कहती है कि लास्ट फ्राइडे तक मैं मुसलमान भी नहीं थी, लेकिन एक छोटा बच्चा जो सिर्फ लोगों को ऐसी दावा में पम्फलेट्स और बुकलेट्स देता, उसकी वजह से मैं आज इस्लाम पे भी हूँ और ज़िंदा, और मैं बहुत खुश हूँ. तो आज आपके मेरे इर्द गिर्द पता नहीं कितने लोग डिप्रेशन में खुदकुशियां कर रहे हैं. तो मोहब्बतें बांटें, अपनी ज़िंदगी के लिए जिएंगे जन्नत में जाके, वक्त ज़ाया ना करें. अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए. अब कुछ बातें यह है कि जो हमारा माल है, मनी मैटर्स, उसका मौत के साथ क्या ताल्लुक़ है. तो पहली बात यह है कि जिस शख्स के पास कोई काबिले वसीयत चीज़ हो उसे वसीयत लिखकर अपने पास रख लेनी चाहिए. यहाँ इसको क्या कहते हैं, विल. ठीक है, आम लोग समझते नहीं है फ़र्क. बाज़ लोगों का ख्याल क्या है कि वसीयत में ये लिख दूँ इस बेटी को ये देना है, इस बेटे को ये देना है, इसको ये देना है. तो याद रखिए कि ये वसीयत नहीं है. जिनको अल्लाह ने इसे दे दिए ना, वारसों को, बेटे बेटियाँ, माँ बाप, शौहर बीवी, इनके हिस्से अल्लाह ने दे दिए हैं, इनके बारे में मैं और आप कुछ नहीं कह सकते. हाँ, ज़िंदगी में देना है आप दे दीजिए, सारे बच्चों को दे रहे हैं, एक को दे दें, सबको दें, मर्जी से दें, इट्स डिफरेंस, वो आपका नहीं रहेगा. मरने के बाद अगर आपने देना है तो उसके लिए दो शर्तें होती हैं. नंबर एक यह है कि वारसों को नहीं दे सकते, यानी आप ये नहीं कह सकते कि इस छोटे बच्चे को ये घर दे देना, नेवर, ये जुर्म है, ये क्राइम होगा इस्लाम की नज़र में. ठीक है, दूसरी चीज़ यह कि आज मेरे पास 100 पाउंड है, ये 100 पाउंड इज़ माइन, मैं सारे का सारा आपको दे दूँ, मैं इससे कपड़े खरीद लूँ, मैं इससे जाके किसी गरीब की मदद करूँ, मैं किसी दीन के काम में लगा दूँ, इट्स माई प्लेयर, अल्लाह विल नॉट फॉरबिड मी. लेकिन आज अभी मेरी यहाँ जान चली जाए और बाद में आप मेरे पर्स में से वो 100 पाउंड निकालें, अब उस 100 में से मेरे सिर्फ 33.33 हैं, 66.66 मेरे वारसों के, जिनको शरा के हक़ हैं, मेरे शौहर को, मेरे घर वालों को मिलेंगे. 33 जो मेरे हैं ना, उसको वसीयत कहते हैं. अगर मेरे पास माल, जेवर, कपड़े, घर, कुछ भी माई ओन पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, तो मैं 1/3 के अंदर रहते हुए कोई चीज़ उनको दे सकती, यानी उनको शरीयत से नहीं मिलना था. लाइक जैसे मिसाल है, मेरी फुफ्फो, मेरी खाला, कोई मेरा मामू, कोई मेरी दोस्त, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मदरसा, कोई मस्जिद, कोई दावा फंड, मैं देना चाहती हूँ 1/3 के अंदर देना है, तो मुझे लिख देना चाहिए. अगर मैं लिख के चली गई तो फिर मेरे वारसों पे फ़र्ज़ होगा कि वो 1/3 मनी उनको दें और बाकी 2/3 के अंदर से हिस्से दें. क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप बताइए कि बाद वालों को कैसे पता चलेगा. अब रिवायत सुन लीजिए, इब्ने उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर किसी मुसलमान के पास कोई काबिल वसीयत चीज़ हो तो इसे लिखे बगैर 2 रातें भी नहीं गुजारनी चाहिए. बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है. अब 2 रातें क्यों, मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है. और इब्ने उमर कहते हैं कि फिर इसके बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसी रात नहीं आई कि मैंने ना लिखा हो. तो मेरे और आपके लिए इसमें अमल की बात है कि ज़िंदगी में दे दें तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई नहीं है. लेकिन अगर आप अभी नहीं देना चाहते तो लिख के रख दें और उसको अटेस्ट करवाएं. आपको होता है ना कि लीगल इश्यूज़ भी होते हैं समटाइम, तो किसी भी ऐसी चीज़ ऐसे रिलायबल पर्सन गवाह की सूरत में लिख के रख दें. ये नहीं कि आपने लिख के अपने ही कमरे में कहीं छुपा दी और वो बट बटा गया, उसके बाद साल बाद सफाई में वो पेपर निकला. तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पेपर भी मौजूद है. जब हम अपनी क्लासेस में ये टॉपिक पढ़ते हैं तो उनको बताते हैं कि आप इस पेपर के ऊपर लिख के रख लें. तो कम से कम गवाह बनाकर कुछ ऐसे लोगों को रख लेना चाहिए. मौत के वक्त इंसान को अपने माल का 1/3 यानी 1/3 से ज़्यादा सदका करने की वसीयत नहीं करनी चाहिए. रिवायत है इमरान बिन हुसैन से, एक आदमी ने मरते वक्त अपने सारे यानी 6 गुलाम आज़ाद कर दिए और इसके पास इन गुलामों के अलावा और कुछ भी नहीं था. गुलाम उस दौर के एसेट्स थे, جیسے وہ کام کرنے کی ورکنگ فورس تھی, بکتے تھے. تو اس نے سارے کہا کہ ان کو آزاد کر دو. تو اللہ کے نبی نے ان غلاموں کو بلایا, ان کے تین حصے کیے. اب چھ میں سے تین جب حصے کیے ہوں گے تو دو بنے نا, کہ دو غلام آزاد ہونے. اب کن دو کو کرے؟ قرعہ ڈالا, یعنی آپ نے اس میں پیپر ڈال کے قرعہ کیا اور دو غلام آزاد کر دیے, چار غلام باقی رکھے, اور مرنے والے کو آپ نے سخت ڈانٹ پلائی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. کیا سمجھ آیا؟ کہ اگر چھ آزاد کرنے تھے تو زندگی میں کر دیتا, اب وہ چار جو باقی تھے وہ اس کے وارثوں کے تھے. تو مرتے وقت ہم اپنے پیچھے رہنے والوں کو نقصان نہیں دے سکتے. بعض لوگ سگے سوتیلوں میں پڑ جاتے ہیں, بعض بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے, یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں. مرنے کا جو قریب جو شخص ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو مرنے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے, اور میت کے پاس بھلائی اور خیر کی باتیں کرنی چاہیے, تکلیف دینے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے. حضرت شداد بن نوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, جب تم فوت ہونے والوں کے پاس موجود ہو تو ان کی آنکھیں بند کر دو, کیونکہ جب روح نکلتی ہے یعنی فرشتے روح کو قبض کر کے واپس آتے ہیں تو نظر روح کے پیچھے ہوتی ہے. آپ نے سنا ہے نا کہ آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں, اوپر فرشتوں کو دیکھتی ہیں. اور کھول لیجئے سورہ الاعراف میں, اور آگے جا کے سورۃ ابراہیم میں بھی آیتیں آتی ہیں کہ جس سے جرنی آف دی سول آپ پڑھ سکتے ہیں, کہ مرتے ہی مومن کی روح کے سٹیپس کیا ہیں اور کافر کی روح کے کیا ہیں. تو اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. پھر بند کر دینی چاہیے. ایک تو خوفناک ہو جاتی ہے شکل, آنکھیں پتلیوں پر چڑھ جاتی ہیں, اور دوسرا تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے نا اس کو دیکھ کر. تو اس کو بند کر دیجئے. اور فرمایا کہ بھلی بات کہو, کیونکہ گھر والوں کی باتوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. یہ احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے. تو میت والے گھر میں کبھی بد دعائیں نہیں دینی چاہیے خود کو. بعض لوگ کہتے ہیں میں لٹ گئی, میں برباد ہو گئی, فرشتے کہہ دیں گے آمین. اچھی باتیں کریں. اس لیے میں اور آپ اگر کسی کے بارے میں سنیں کہ ان کے گھر ڈیتھ ہوئی ہے, ایک تو تعزیت کے لیے جائیں. آگے انشاءاللہ ہمارا اگلا ٹاپک میں تعزیت کا بھی آتا ہے, کنڈولنس کیسے کریں. بعض دفعہ ہم اس پہ بھی بڑی غلطیاں کرتے ہیں, تو گائیڈ لائن انشاءاللہ میں ملے گی. تو کہیں کسی کے گھر میں جانے کا ایک اور موٹیو بھی ہو سکتا ہے, میں اپنے دل کی دعائیں مانگوں وہاں جا کے. کوئی دکھ سکھ سب کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, تو میت والے گھروں میں اگر جائیں تو وہاں بیٹھ کے کثرت سے دعائیں کیجیے. یہ چیز ہے. پھر اس کے بعد جو مر جاتا ہے, جب کسی کے مرنے کی خبر ملے تو کیا کہا جائے؟ تو اس کے لیے دعا کے الفاظ ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی مسلمان مصیبت کے وقت یہ دعا مانگے. اچھا, مصیبت سے مراد دیکھیں صرف موت نہیں ہے, لیکن موت تو بڑی مصیبت ہے. دعا بڑی عام ہے, لیکن میں دہروانا چاہوں گی آپ سب سے. آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واحلف لی خیرم منہا. کہ جو یہ دعا پڑھ لے, اب اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے, سنیے گا, کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم سب کو پلٹنا ہے. یا اللہ مجھے اس مصیبت کے بدلے میں بہترین اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ دے. بس اتنی یہ دعا ہے. کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو پہنچنے والی مصیبت کا اجر بھی دیتا ہے, یعنی اس کا ریوارڈ دے گا, اور اس کے نعم البدل بھی عطا کرے گا. یہ مسلم کی روایت ہے. اب ام سلمہ, آپ نے نام سے جان لیا ہوگا کہ ازواج مطہرات میں تھیں. بڑا خوبصورت واقعہ ان کا اپنا ہے اس دعا کے بارے میں. یہ ابو سلمہ کی بیوی تھی, اور ام سلمہ اور ابو سلمہ وہ کپل ہے جنہوں نے اول اول ہجرت کی مدینہ میں, یعنی بہت بگنرز تھے, پائنیئرز تھے یہ ہجرت میں. تو ان کے شوہر کی عادت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے, جو بات آپ سے سنتے وہ آ کے آپ سے شیئر کرتے. اللہ کرے آج بھی گھروں میں شوہر بیویوں کا یہی تعلق ہو کہ اچھی اچھی باتیں آ کے شیئر کریں. تو کہتے ہیں کہ ایک دن ابو سلمہ آئے تو کہتے ہیں کہ آج اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جس کو کوئی تکلیف پہنچے وہ پڑھے تو اللہ اس کو اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی دے گا, یعنی آلٹرنیٹ بھی دے گا. اور یہ دعا پڑھائی. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے ہی یہ دعا یاد کر لی. اللہ کا کرنا, دیکھیے چند دن کے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ عدت کے دوران میں یہ دعا مانگتی تھی, اور میں دل میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بھی کوئی اچھا شخص مجھے مل سکتا ہے, اتنے نیک اور اتنے اولین مہاجرین میں. لیکن جو ہی عدت ختم ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں آپ کو نکاح کا پیغام دوں. حالانکہ نبی نہیں میں بڑی عمر کی عورت ہوں. تو کہا میری بھی عمر کم نہیں ہے. کہا اللہ کے نبی میں بچوں والی ہوں. تو کہا آپ کے بچے میرے بچے رہیں گے. کہا نہیں اللہ کے نبی میرے مزاج میں غصہ ہے کہ میں ایسی بات شوہر بیوی کے ناطے سے نہ کر دوں جو آپ کے رسالت کے مقام پہ عزت ڈالے اور میرا ایمان خراب ہو. تو کہا میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کا غصہ کم ہو. اور اس طرح وہ ام سلمہ ازواج مطہرات میں شامل ہو گئے. پورے یقین سے یہ دعا مانگے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. ایک شخص کا چراغ بجا, بجلی چلی گئی جس کو آج کی زبان میں کہے, تو انہوں نے انہا لیلا پڑا. تو کسی نے کہا یہ کوئی مصیبت ہے؟ تو کہا ہاں چراغ کا بجھنا بھی مصیبت ہے. چھوٹے چھوٹے غم آتے رہتے ہیں نا دوسروں کے اپنے. تو یہ دعائیں مانگے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر اگلی چیز یہ کہ میت کو چادر سے ڈھانپ دینا چاہیے. چہرے میں جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ دوسروں کے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کرنی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ نے وفات پائی تو انہیں ایک یمنی چادر سے ڈھانپ دیا گیا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. کوئی بندہ اپنا آپ کھولنا نہیں چاہتا نا کسی کے سامنے. تو مرنے کے بعد کبھی رنگ کالا ہو جاتا ہے, کبھی باڈی میں بلڈ ہوتا ہے تو اس سے چینجز آ جاتی, شکل بدل جاتی ہے. نہیں تانی چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہمارے کلچر میں یہ بہت خراب چیز ہے کہ اصرار کر کے میت کا منہ دیکھتے ہیں, مرتے بھی دیکھتے ہیں بعد میں اور پھر غسل کے بعد دیکھتے ہیں. پسندیدہ نہیں ہے. کوشش کریں نہ دیکھیں, اور خاص طور پہ غسل سے پہلے تو بالکل نہ دیکھیں. بعض دفعہ جب جان نکلتی ہے تو موت کے اثرات ہوتے ہیں. جیسے کسی کے بارے میں بتایا انہوں نے کہ جب ان کی تکلیف ہوئی تو ان کا چہرہ ہی ٹیڑھا ہو گیا. تکلیف درد اتنی ہوتی ہے, لیکن بعد میں جب غسل دیا تو پھر چہرے پہ بڑا سکون تھا. تو کبھی اصرار نہ کریں, بلکہ بس اپنی نصیحت کے لیے اپنے آپ کو اس کفن میں دیکھنا ہے تو دیکھ لیں, بعد میں اول سے نہ دیکھیں تو بہتر ہے. تو بہرحال یہ کہ چہرے کے اوپر کوئی چادر ڈال دینی چاہیے. اور ہمارے تو پھر جا کے غیر محرم مردوں تک کے دیکھتی ہیں عورتیں, یہ بھی درست نہیں ہے. پھر اسی طرح میت کے ورثہ کو میت کا قرض ادا کر دینا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح اس وقت تک جنت میں جانے سے رکی رہتی ہے, نوٹ کریں, جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے. احمد ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے. اب تو یہ بات کلیئر ہے نا, حدیث کے لفظ ہیں. پتہ نہیں کتنے مسلمان جو کئی سالوں سے مرے ہوئے ان کی ابھی جنت میں روحیں جا ہی نہیں پا رہی. شاید 20 سال کی قسطیں پوری ہوں گی تو جائیں گے. تو فرسٹ اٹ موسٹ پرائیورٹی بنائیے اپنی کہ اپنے قرضوں کو دور کرنا. اور جب خاص طور پہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کی بلانگنگز اب کیسے دور کریں؟ بیچ دیں اس چیز کو. نہیں ہے پیسے تو بیچ دیجیے, چھوٹا گھر لے لیجیے, وہ چیز اس کے اکاؤنٹ سے تو کم از کم نکل جائے. تو بہرحال یہ کہ یہ بات بالکل درست روایت ہے اور آپ کے سامنے اس کا حوالہ بھی موجود ہے. پھر اس کے بعد کیا ہمیں دوسروں کو اطلاع دینی چاہیے کسی کے مرنے کی؟ جیسے نکاح کے بارے میں آتا ہے نا کہ اپنے نکاح کا اعلان کرو, ڈھکے چھپے نکاح نہیں کرنا چاہیے. تو کیا موت کی بھی خبر ہے؟ تو بالکل خبر دینا مسنون ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر اسی روز لوگوں کو بھجوائی جس روز وہ فوت ہوا. پھر لوگوں کے ساتھ جنازہ گاہ تشریف لے گئے اور نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی جس میں 4 تکبیریں کہیں. اسے مسلم نے روایت کیا. اب یہ نان مسلم بادشاہ تھا کسی ملک کا, اللہ کے نبی نے جب اس کو میسج دیا, حبشہ کا بادشاہ تھا یہ, تو وہ مسلمان ہو گیا. اب وہ ایسی جگہ پہ تھے جہاں کوئی بھی اس کی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا, تو اللہ کے نبی نے پھر اس کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی اور لوگوں کو خبر دی. تو یہ کیوں خبر دینی چاہیے؟ تاکہ لوگ اس کے بارے میں کلمہ خیر کہے اور دعا کرے. اور جو رشتہ دار قریب ہے وہ اگر آ جاتے ہیں تو سر تھوڑا سا ان کو صبر بھی ہو جاتا ہے. پھر مرنے والے کی خوبیوں کا ذکر کرنا چاہیے اور اس کی برائیوں کا ذکر کرنا منع ہے. ہم عورتوں کو تو یہ بات دہرا کے سن اور کہہ لینی چاہیے کہ مرنے والے کی برائیوں کا ذکر کرنا منع ہے. جو ساس چلی گئی اب اس کی برائی مت کیا کریں, جو بہو چلی گئی, جو آپ کا رشتہ دار جس نے کبھی آپ کو ستایا تھا, زبان بند کر لیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے کسی مرنے والے کا ذکر برائی کے ساتھ کیا گیا تو آپ نے فرمایا اپنے فوت شدگان کا ذکر بھلائی کے سوا یعنی برائی کے ساتھ کبھی نہ کرو. یہ نسائی کی روایت ہے. اور حضرت عائشہ کی روایت ہے, کہتی ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ مردوں کو برا نہ کہو, جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے وہ اس کا بدلہ پا چکے. یہ نسائی کی روایت ہے, یعنی وہ اپنے برے انجام پہ پہنچ گئے, اب تم کیوں بولتے ہو. بلکہ حضرت عائشہ کا ایک اپنا بھی کال ملتا ہے, کہتی ہیں کہ لوگوں زندہ لوگ تھوڑے ہیں جو ان کی برائی کرو, تو مردوں کی کیوں کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زبانیں بند رہیں. اور زپ دا ماؤتھ, زپ لگا لیجئے, سو باتیں بھی پتا ہونا تو ایک بھی نہ بولے، کیونکہ آج آپ اس کی برائی کریں گے، کل اللہ کسی اور کو آپ کی برائی پہ لگا دے گا۔ پھر اسی طرح مرنے والے کے اوپر کیا کرنا چاہیے، کیا رونا دھونا جائز ہے؟ تو پہلی بات ہے کہ غم کی حالت میں میت پر رونا، چیخنا، چلانا یا ماتم کرنا منع ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے حالت غم میں اپنا چہرہ پیٹا، اپنا دامن پھاڑا اور جاہلیت کی باتیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو عموماً ہمارے کلچر میں ہوتا ہے، صرف آنکھوں سے آنسو بہا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا اپنا بیٹا فوت ہوا ابراہیم، تو آپ نے کہا کہ یا ابراہیم، اے ابراہیم، تیری موت پہ ہمارا دل آزرد ہے، ہم دکھی ہیں، ہماری آنکھیں روتی ہیں، لیکن ہم زبان سے یہی کہیں گے کہ ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، جس گھر میں ماتم اور نوحہ کرنے کی رسم ہو، اس گھر میں مرنے والا اگر اپنے مرنے سے پہلے نوحہ کرنے سے منع نہ کرے، یہ غور سے سنیے گا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے فیملی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور آپ اپنی زندگی میں منع نہیں کرتے کہ دیکھو میرے مرنے پہ یہ رونا دھونا نہ کرنا، بہن نہ کرنا، تو مرنے کے بعد نوحہ کرنے والوں کا عذاب میت کو ہوگا۔ ہم تو اس کے جانے پہ رو رہے ہیں محبت میں، اس کو اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اگر مرنے والا نوحہ اور ماتم کرنے کی وصیت کرے، پھر بھی دوسرے بعد میں باز نہ آئے، تو پھر نوحے کا عذاب میت کو نہیں ہوگا۔ تو آج بھی آپ بھی، میں بھی، اپنی فیملی، اس خاندانوں کو یہ بتا دے کہ دیکھو میرے مرنے پہ یہ سب کچھ نہ کرنا جو مجھے تکلیف میں ڈالے۔ روایت سن لیجئے مغیرہ بن شعبہ کی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جس میت پر نوحہ کیا جائے، اس نوحے کی وجہ سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مردے کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب آپ کہیں گے پھر کیا کریں؟ تو صبر کریں، موت پر صبر کرنے کی جزا جنت ہے۔ قابل ثواب صبر وہی ہے جو صدمے کے فوراً بعد کیا جائے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو نے صدمے کے فوراً بعد، یعنی ایٹ دا اسپاٹ جس کو کہے کہ خبر آتے ہی، ثواب کی نیت سے صبر کیا، تو میں تیری جزا کے لیے جنت کو پسند کروں گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، بلکہ روایت میں یہاں تک آتا ہے الحمدللہ کہنا چاہیے یہ خبر سن کے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں جس کا نام بیت الحمد ہے، کیونکہ میں نے بندے کو دکھ دیا، اس کی پیاری چیز لے لی، اور اس نے میری تعریف کی، تو میں اس کو جنت میں تعریف والا گھر دوں گا۔ پھر اسی طرح میت کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، یعنی وی کین کس دا ڈیڈ باڈی۔ میت پر خاموشی سے آنسو بہانا جائز ہے اور رو بھی سکتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تدفین ہوئی، یعنی آپ کی پیاری بیٹی فوت ہوئی، ہم سب وہاں موجود تھے، رسول اللہ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اس کے پاس مراد ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہاں وہ بات نہیں پتہ چل رہی جو مجھے پتہ ہے، اور آپ میں سے بہت ساروں کو بھی پتہ ہے جو کلاسز لیتے ہیں، کہ اللہ کے نبی کی دو بیٹیوں کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ کب؟ پہلی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی جب آپ غزوہ بدر سے لوٹ رہے تھے، یوم الفرقان، بہترین فتح ملی۔ بیٹی بیمار تھی اور اللہ کے نبی عثمان کو کہا کہ آپ بیٹی کی تیمارداری کرو، میں جا رہا ہوں، یعنی بیٹی کی بیماری نے اللہ کے کاموں سے نہیں روکا۔ اور دوسری بیٹی کی ڈیتھ ہوئی جب تبوک کے سفر سے واپس آئے، اس میں بھی بہترین فتح تھی۔ بدر پہلی جنگ ہے تو تبوک آخری۔ پتہ کیا چلا؟ کہ اللہ کے نبی کا جو مشن تھا نا، وہ ذاتی دکھوں غموں سے آزاد تھا۔ ہم تو ایک مہینے کی چھٹی لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، 19-20 کا ہمارے گھر میں کام ہی آ جائے چھوٹا سا، تو زندگی چلنے کا نام ہے۔ بعد میں آ کے قبر پہ دعا کر رہے ہیں، یہ تک نہیں کہا کہ ٹھہر جو میری بیٹی کا جنازہ روک لو۔ آج ہم ہوتے تو کیا کرتے، ہائے نبی جنازہ پڑے، باپ پڑے، واپس آؤ، کیوس پڑ جاتا، لاش کو کسی ڈیڈ باڈی کو کسی ایسے سرد خانے میں رکھتے، کچھ نہیں کیا، ایوری تھنگ از گوئنگ اسموتھ اپنی روٹین پہ۔ آج ہم نے جینے مرنے شادی غم کو گلے کا ناسور بنا لیا، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو بوسہ دیا۔ ابن ماجہ کی وجہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی تو ابو بکر نے آپ کو کس کیا تھا۔ تو کر سکتے ہیں، تھوڑا صبر آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، جب حضرت سعد بن معاذ فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر ان کے پاس پہنچے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے حجرے میں ابو بکر اور عمر کے رونے کی آوازوں میں سے الگ الگ پہچان کر رہی تھی۔ یہ احمد کی روایت ہے۔ بڑی تکلیف کی موت تھی۔ تو جیسے پچھلا ٹاپک تھا اس میں سن لیجئے کہ جب وہ فوت ہوئے تھے تو اللہ کا عرش کانپا تھا، تو گویا کہ رو سکتے ہیں، آواز بھی تھوڑی نکل سکتی، لیکن بین کرنا، چیخنا چنگھاڑنا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ نے حضرت عثمان بن مزون کو مرنے کے بعد بوسہ دیا، آپ ان کی میت پر رو رہے تھے، یا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنے ساتھیوں سے کتنا پیار تھا۔ اب عثمان بن مزون صحابی ہیں اور آپ ان کی وفات پہ رو رہے ہیں۔ صبر کریں گے تو کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ سے رکاوٹ اور جنت میں گھر حاصل کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آپ ہمارے لیے واز کا ایک دن مقرر کر دیں۔ نوٹ کیجئے، عورتوں میں اتنا شوق تھا علم حاصل کرنے کا اس دور میں، کہتی تھی کہ ایک دن ہمارے لیے خاص کر دیجئے جس میں آپ ہمیں آ کے درس دیا کریں۔ رسول اللہ نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو وہ بچے اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بنیں گے۔ ایک عورت نے پوچھا، اچھا جس کے 2 بچے فوت ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا، 2 بچے بھی آگ میں رکاوٹ بنیں گے۔ بعض دفعہ مسکیریجز ہو جاتے ہیں نا، یا بعض دفعہ زندگی میں بچے فوت ہوتے ہیں، جیسے ابھی ذکر کیا کہ آگ میں بچے جل گئے وہاں کے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ بچے ہماری اس بہن کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ، اور اللہ اس کے باقی بچوں کو صحت اور عافیت تندرستی عطا فرمائے۔ یہ جو روایت تھی یہ بخاری کی تھی۔ ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے، بہت دل بوجھل ہو جاتا ہے پڑھ کے۔ ابو موسیٰ علیہ الشری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب مومن کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، ہاں اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کراس کوشننگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے لیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے تیری حمد بیان کی اور انّا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یہ احمد اور ترمذی کی روایت ہے۔ اچھا، بعض دفعہ بالکل نیو بورن یا چھوٹے بچے فوت ہوتے ہیں تو اس کی ایک الگ سے روایت بھی ہے کہ اہل ایمان کے فوت ہونے والے نابالغ بچے جنت میں جاتے ہیں۔ اب یہ تو ہم پڑھ رہے تھے نا کہ ماں باپ کو کیا ملے گا، لیکن وہ بچے کدھر جاتے ہیں؟ سنیے گا اور آپ کو یقیناً سکون ملے گا اگر آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے چھوٹے بچے فوت ہوئے تھے۔ کیا حضرت برا کہتے ہیں کہ جب ابراہیم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، فوت ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ابراہیم کو جنت میں دودھ پلانے والی انا مل گئی، یعنی اللہ نے جنت میں اسے بچے کو ڈال دیا۔ بلکہ یہاں تو وہ روایت نہیں ہے، لیکن الگ سے ایک روایت موجود ہے کہ ایسے بچوں کو ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا جاتا ہے۔ اب ہم ان بچوں کو پتہ نہیں بگاڑ دیتے، کیا کرتے، ماحول، معاشرے کا اثر، ماحول کا کیا ہوتا۔ تو بعض دفعہ اللہ بچوں کو اس لیے بھی دنیا سے لے جاتا ہے کہ ان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ نان مسلمز کے جو بچے فوت ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو سن لیجئے کہ مشرکین کے فوت ہونے والے نابالغ بچوں کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے نابالغ بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کے اعمال سے بہتر واقف ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہاں اتنا ہے، لیکن اور روایتوں سے یہ ملتا ہے کہ ایسے بچے بھی جنت میں جاتے ہیں اور وہ جنت میں جنتیوں کے غلام ہوں گے۔ وہ چھوٹے نا لولو مکھنون، کانم لولو مکنو، یعنی موتیوں کی طرح چمکتے جنت میں کھلاتے پلاتے رہیں گے، کیونکہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا بڑے ہو کر تو اس نے نیک ہونا تھا تو بد، تو واللہ عالم، اللہ ہو سکتا ہے اس علم کے اوپر ان کا معاملہ کر دے۔ تو لیکن یہ کہ یہ روایتیں موجود ہیں۔ بس آخری باتیں ہیں، موت کے بعد میاں بیوی کا تعلق قائم رہتا ہے۔ ہمارے کلچر میں ایک بڑا ہی عجیب رواج ہے کہ مرتے ہی بیوی کو شوہر سے الگ کر کے اس کو منہ بھی نہیں دیکھنے دیتے۔ دوسری عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں میت کا منہ، اور وہ بیوی جو ساتھ رہی، جو اس کے بچوں کی ماں ہے، اس کو نہیں دکھاتے، کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا، تو باقی کس نکاح کے تحت دیکھ رہی ہیں؟ یہ غلط بات ہے، نکاح قائم رہتا ہے۔ سن لیجئے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر لائے اور کہا، یہ کب ہوا؟ جب آپ کا بھی نکاح ان سے نہیں ہوا تھا، اور کہا یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ کیا پتا چلا کہ مرنے کے بعد نکاح قائم رہتا ہے. دیکھیں نکاح قائم ہے تبھی تو وہ اس کی عدت کرے گی, تبھی تو وہ بیوہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں عدت کے بعد پھر وہ دوسرے سے اگر نکاح کر لیتی ہے تو اب وہ دوسرے کی بیوی بن جاتی ہے, تو بہرحال نکاح نہیں ٹوٹتا. بیوی عدت کے دوران شوہر کے لیے دعا کرے گی. کیسے ہو سکتا ہے ایک دم دماغ سے سارے رشتے کٹ جائیں؟ کتنا بڑا ظلم ہے. 40-50 سال کا ساتھ ہوتا ہے ماشاء اللہ. بعض دفعہ آپ ایک مرد کی آنکھیں بند ہوتے کہتے ہیں اب تم سوچو بھی نہ, غیر محرم ہو گیا. تو یہ ظلم ہے, سخت دلی کی علامت ہے. تو یہ تھی وہ چیزیں جو موت اور میت کے بارے میں قرآن اور سنت سے ثابت تھی. بات پوری نہیں ہوگی اگر صرف آپ کو چند لفظوں میں بتا دوں کہ کیا غیر مسنون ہے. یہ جو آخری بات بولوں گی یہ وہ چیزیں ہیں جو سوسائٹی میں عموماً آپ نے سنی ہوئی ہیں. تو آپ جو بات کہہ رہی ہوں چاہے آپ تھک گئے ہیں یا آپ جلدی میں بھی ہوں, لیکن اس کو غور سے سنیے کہ جو باتیں آپ کہنے لگی ہوں یہ ثابت نہیں ہے. یعنی میت سے متعلق وہ امور وہ کام جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. سب سے پہلی بات, مرنے والے کے سر کے قریب قرآن مجید رکھنا. کچھ لوگ رکھتے ہوں گے, نہیں رکھنا چاہیے. مرنے والے کے پاس سورت یاسین کا پڑھنا, مرنے والے کا منہ قبلے کی طرف کر دینا, مرنے والے کے ناخن یا زیر ناف بال صاف کرنا, یعنی جو ان وانٹیڈ ہیئرز ہیں ان کو صاف کرنا مرنے کے بعد. نہیں زندگی میں آپ کو لگ رہا ہے کوئی بیمار ہے تو آخری دنوں میں اس کی کر دیجئے. یہ عقیدہ رکھنا کہ جمعے کے روز مرنے والے کو ایک یا دو گھڑی کے بعد کبھی عذاب نہیں ہوگا. اگر اس کا کوئی گناہ ہے تو اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. مرنے والے کی چارپائی کے گرد بیٹھ کر ذکر کرنا, یہ تو عام بات ہے, چارپائی کے گرد بیٹھ کے لوگ بیٹھ کے ذکر کرتے رہتے ہیں, اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. مرنے والے پر صرف سورہ فاتحہ پڑھنا, جس کو ہمارے عموماً عرفاً فاتحہ خوانی کرتے ہیں, بلکہ بعض لوگ تو مرنے والے کے گھر میں جب بعد میں بھی افسوس کے لیے تعزیت کے نام پہ کہیں جاتے ہیں تو پہلے سارے ہاتھ اٹھا کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. مرنے والے پر نعت خوانی کرنا اور اس کی اجرت وصول کرنا. 100ویں یا 40ویں پہ بعض لوگ اس طرح لوگوں کو بلا کے پھر ان کو پیسے دیتے ہیں, یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. راہداری یعنی میت اٹھانے سے قبل غلہ ساتھ رکھنا, یعنی کچھ گرین ساتھ رکھنا, اور تدفین کے بعد غربا میں تقسیم کرنے کی رسم ادا کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. مرنے والے کے پاس سورت بقرہ تلاوت کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. ہیلا یعنی میت اٹھاتے وقت میت پر قرآن مجید رکھنا اور رکھنے سے قبل اس کے برابر غلہ یا پیسے مولوی صاحب کو دینے کی رسم ادا کرنا, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اور بیوی کے فوت ہونے پر خاوند کے لیے بیوی کو غیر محرم قرار دینا, یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. تو یہ تھا آج میت اور میت سے متعلق ہماری بات. اللہ سے دعا کریں جتنی خوبصورت حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں یہ سب ہمیں یاد بھی رہیں اور ہم اس پہ عمل بھی کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. و صلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین.